إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قابل احترام ماں اور بہنوں, انسان کا کمال, اس کی ملکیت, اس کے لباس, اس کے زیورات, اس کی خوبصورتی, اس کے خاندان یا دنیوی اعتبار سے حیثیت سے نہیں ہے. انسان کی واقعی زینت اور انسان کا واقعی کمال اس کا اعلی اخلاق ہے. اعلی اخلاق, اچھا اخلاق, وہ بہترین ذات راہ ہے جو دنیا کے سفر میں ایک انسان اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. دنیاوی زندگی میں, دنیا کے اس سفر میں, جہاں مادی چیزیں انسان کے کام آتی ہیں, وہیں ان سے زیادہ اعلی انسانی اوصاف انسان کے کام آتے ہیں. مال و دولت اور عہدہ و جاہ اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو انسان دنیا میں جمع کرتا ہے, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ بناتی ہیں. واقعی اعلیٰ انسان وہ ہے جو ایمان اور عمل اور اعلی اخلاق و اوصاف سے متصف, بہترین اوصاف, بہترین صفات اس کے پاس ہو, چاہے وہ صفات اللہ سے معاملے سے متعلق ہوں, جیسے یقین ہے, توکل ہے, محبت ہے, اللہ کا خوف و خشیت ہے, تقویٰ ہے, یا پھر وہ اوصاف انسانی زندگی سے متعلق ہوں, لوگوں سے معاملہ اور لوگوں سے تعلقات سے متعلق ہوں, جیسے خیرخواہی, ہمدردی, تواضع. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے قول و عمل اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرے. چیزیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, عموماً جاہل کے پاس اور فاسق کے پاس بھی چیزیں آ جاتی ہیں, اس سے وہ اچھا نہیں بن جاتا, اس سے وہ کامل نہیں بن جاتا. لہذا انسان کو اپنی حیثیت طے کرنے کے لیے اپنے سے باہر چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے اندر دیکھنا چاہیے. انسان کی حیثیت ان چیزوں سے طے نہیں ہوتی ہے جو اس کے باہر ہیں. میرے پاس گاڑی ہے، موٹر ہے، بنگلہ ہے، مال و دولت ہے، انسان کی حیثیت کن چیزوں سے طے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قبر میں اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ انسان کی حیثیت طے ہوتی ہے جو اس نے اپنے اندر بنایا، جو اعلیٰ اوصاف، جو اعلیٰ صفات اس کی روح سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ روح یا تو اللہ کے نزدیک اعلیٰ بن کر جاتی ہے یا پھر خبیث۔ لہذا انسان کو موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم کو اتنی عمر دی ہے، اتنا موقع دیا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو آلودگی سے پاک کیا، گندگی سے پاک کیا، برے اخلاق سے، برے اوصاف سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو بگاڑا، مٹی میں ملایا، اس کو برباد کیا۔ لہذا نفس کی اصلاح، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بننا چاہیے۔ ہمارے باہر کی چیزیں بہتر بنتی چلی جائیں اور ہمارے اندر، ہمارا باطن، یہ ویسا کا ویسا رہے یا بگڑتا چلا جائے، یہ بربادی ہے، یہ ناکامی ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کی تعلیمات ہمیں بہتر انسان بناتی ہیں، نہ صرف یہ کہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی۔ نہ صرف آخرت کی زندگی بلکہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی یہ تعلیمات ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ پچھلی آیت میں، پچھلا اس کا ایک حصہ ہم نے مطالعہ کیا تھا، یہ آیت نمبر 11 ہے سورۃ الحجرات کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپسی تعلقات کے اعتبار سے، قول و عمل کے اعتبار سے کچھ آداب سکھائے ہیں جو اس کے بعد والی آیت میں بھی آئیں گے۔ آپس کے اختلافات، آپس میں جھگڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، تم میں سے بعض لوگ، تم میں سے بعض مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہت ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ آج کے درس میں اسی ٹکڑے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے منع کیا، اب اس کے بعد ایک دوسرے کو تانے دینا اور اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کرنا، اور اسی طرح سے دوسروں کو برے القاب دینا، برے برے ناموں سے پکارنا، یا ان کی دینداری پر اپنی طرف سے فتوی کسنا، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو لمز نہ کرو۔ لمز کے معنی کیا ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، قتادہ رحم اللہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں قوله ولا تلمزوا انفسكم يقول ولا يطعن بعضكم على بعض، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لمز کا معاملہ مت کرو، تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو. تانا دینا کیا ہے؟ کسی میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو ہم اس کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کو چبھے. عربی زبان میں تانا کے معنی خود چبھونے کے ہیں. ایک انسان اس کے ہاتھ میں چھری ہو، تلوار ہو یا کوئی ایسی نکیلی چیز ہو اور اس کے جسم میں اس سے زخم پہنچائے، اس کو کہتے ہیں تانا. تو تانا دراصل جسم میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں، اس کی روح میں چبھونے کو کہتے ہیں. اب عام طور سے تانا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی کوئی کمی ہوتی ہے جس کا اس کو احساس ہوتا ہے، انسان کی کوئی کمی ہوتی ہے اور خود اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. بولنے والا، اس کا دشمن، اس کا مخالف اس کو تانا دیتا ہے تاکہ اس کا وہ احساس، کمی کا احساس جاگے اور اسے برا لگے. لہذا زبان سے کوئی ایسی بات کہنا جو کسی کے دل میں چبھ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تانا کہتے ہیں. تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں مراد کیا ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ عربی زبان میں حمز اور لمز کے کیا معنی ہے. قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بربادی ذکر کی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو تانا دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو حمز اور لمز کا ارتکاب کرتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالحمز بالفعل، فالحمز بالفعل واللمز بالقول. حمز عمل سے ہوتا ہے، فعل سے ہوتا ہے، اور لمز قول سے ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کو تانا دیں، اگر آپ نے زبان سے کیا تو یہ لمز ہے، اور اگر اشارے سے کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ حمز ہے. اس لیے کہ انسان بعض اوقات کسی کو ذلیل کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، اور کبھی ہاتھ کے اشارے سے بھی کسی کو ذلیل کرتا ہے، کبھی چہرہ بگاڑ کے بھی، چہرے کے کچھ تاثرات دے کر بھی کسی کی حقارت ظاہر کرتا ہے، اس کو تانا دیتا ہے. تو چہرے سے، آنکھوں سے یا ہاتھ سے، اشارے سے کسی کو تانا دینا، کسی کو برا کہنا، کسی کو حقیر بتانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمز. اور زبان سے اگر کسی کو تانا دیا جائے اور ذلیل کیا جائے اور حقیر بتایا جائے تو اس کو لمز کہتے ہیں. ابن کثیر نے بات ذکر کی ہے. امام السعدی کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن ناصر السعدی، ولا تلمزوا انفسکم، کہتے ہیں اے لا يعب بعضكم على بعض، مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض بعض کو عیب نہ لگائیں، یعنی کوئی عیب کی بات دوسرے کے بارے میں نہ کہیں. کہتے ہیں کہ واللمز بالقول والحمز بالفعل، لمز قول سے ہوتا ہے اور حمز بالفعل فعل سے ہوتا ہے. کہتے ہیں وکیلاہما منہی عنہ حرام، اور یہ دونوں کے دونوں منع ہیں، حرام ہیں. متوعد علیہ بالنار، اور اس پر جہنم کی وعید ذکر کی گئی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، یہ دونوں عمل کرنے والے چاہے زبان سے تانا دیں یا اشارے سے ذلیل کریں، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ویل، بربادی ہم کے لیے. تو جس کے لیے ویل کا ذکر آئے، یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے جہنم کی. لہذا یہ عمل اچھا نہیں ہے. بعض چیزیں انسان معمولی سمجھتا ہے, بعض چیزیں جیسے مثلا کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہو یا کوئی پاؤں سے چلنے میں معذور ہو, اب اشارہ کر کے اس کو حقیر بتانا یہ حرام ہے. اشارہ کر کے بتانا وہ کیسا ہے تو یہ حرام ہے. اسی طرح سے زبان سے ایسی بات کہنا کسی کو جس سے اس کی دل آزاری ہو یہ بھی منع ہے. کسی کا دل مسلمان کا توڑنا اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر کہا ولا تلمزوا انفسکم, انفسکم یعنی یہ نہیں کہا ولا تلمزوا بعضکم بعضا, بلکہ کیا کہا ولا تلمزوا انفسکم, تم اپنے آپ کو زبان سے تانے نہ دو. یہاں انفسکم کہا ہے گویا کہ اپنے آپ کو تانا مت دو. امام سعدی کہتے ہیں وسمی الاخ المؤمن نفسا لاخیه, ایک مومن بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے نفس قرار دیا گیا اس کی اپنی ذات. لان المؤمنین ينبغي ان يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد, اس میں اشارہ اس طرف کہ مومنین آپس میں ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے, پورا ایک جسم ہے اس کے حصے ہیں, پوری ایک امت ہے اس کے افراد ہیں. مسلمانوں کی مثال کیسی ہے کہ گویا کہ پورا ایک جسم ہے, اور ایک انسان جیسے اپنے آپ کو کہے تو اپنے کسی حصے کو عیب لگائے تو اپنی ذات کو عیب لگا رہا ہے. کوئی آدمی کہے کہ میرا ہاتھ برا ہے, میرا چہرہ برا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کو برا بول رہا ہے. آئینے میں دیکھ کے کوئی آدمی اگر اس کو تانا دے تو کس کو تانا دے رہا ہے؟ اب غور کریں, بظاہر وہ غیر کو کہہ رہا ہے, سامنے آئینہ ہے اور آئینے میں دیکھ کر کہہ رہا ہے کتنا بدسورت ہے, کیسا برا انسان ہے, اور جو جی میں آج سے کہہ رہا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور سے اور سے بات کر رہا ہوں. حقیقتاً وہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ. تو ایک مسلمان امت کا حصہ ہوتا ہے, اگر وہ امت کے کسی اور حصے کو یعنی دوسرے انسان کو برا کہتا ہے تو گویا کہ وہ پوری امت میں اپنے آپ ہی کو برا کہہ رہا ہے. یہاں پر اس بات کا احساس دلایا گیا مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا بھائی ہے, اگر وہ کسی مسلمان کو عیب لگاتا ہے تو اسی کا ہے, اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک دین پر چلنے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک اللہ کو ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیں, سب کے سب مسلمان ہیں, تو ایک مسلمان کو عیب لگانا, ایک مسلمان کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے. جیسے مثلا دو بھائی ہوں, اگر ایک بھائی اگر باپ کو گالی دیتا ہے, اس بھائی کو گالی دیتا ہے, باپ کی گالی دیتا ہے, وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ اپنے آپ. بدترین باپ کی اولاد اگر اپنے بھائی کو کہے تو آپ دیکھیں کس کو گالی دے رہا ہے؟ وہ اپنے آپ. بظاہر وہ بھائی کو گالی دے رہا ہے لیکن وہ گالی خود اس کی طرف پلٹ کے لوٹ آ رہی ہے. اگر وہ تانا اس کو دے رہا ہے, برے باپ کی اولاد کہہ رہا ہے, تو آپ دیکھیں وہ تانا کس کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس کا باپ اس کا بھی باپ ہے. تو مسلمان دینی اعتبار سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, وہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تانا دیتا ہے تو مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, یہ تانا لوٹ کر اس کی اپنی ذات کی طرف آتا ہے. لہذا حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے. علامہ قنوجی کہتے ہیں, صدیق حسن خان القنوجی کہتے ہیں والمؤمنون کنفس واحدہ, مؤمن ایمان والے ایک جان کی طرف ایک جان کی طرح ہیں. فَإِذَا عَابَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ فَكَأَنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ, لہذا ایک مومن جب دوسرے مومن کو عیب لگاتا ہے, اس کو برا کہتا ہے, اس کو تانا دیتا ہے, تو گویا کہ ایسا ہے وہ اپنے آپ کو تانا دے رہا ہے, وہ اپنے آپ کو عیب لگا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون كرجل واحد, ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان ایک شخص. ان اشتکى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, جب ان میں سے جب آدمی پورے مومن کیسے ہیں, ایک انسان کی طرح, کہ جب ایک انسان کا سر درد ہونے لگتا ہے تو اس ایک سر درد کی وجہ سے تدعى له سائر الجسد پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، بالحمى والسهر بخار کی وجہ سے اور شب بیداری کی وجہ سے، نیند سے محرومی کی وجہ سے۔ تو ایک انسان جب اس کا سر درد ہو رہا ہے تو اس کو اس کی آنکھیں سوتی ہیں نہیں، اس کا بدن بھی پریشان، پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو اس کا اثر صرف اس ایک حصے تک نہیں رہتا ہے، اس حصے کی وجہ سے جسم کے بعض جسم کے دوسرے اعضا بھی پریشان ہوتے ہیں اور پورا وجود انسان کا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پورا جسم جو ہے یہ پورے مومنین کی طرح ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے مسلمان اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بڑی پیاری مثال ہے جس میں اہل ایمان کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب ایک انسان اپنے جسم کے کسی ایک حصے کو برا کہے، وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیں۔ کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، اس سے پہلے دور میں کچھ غلطی ہوئی ہو، اس کا چہرہ عیب دار ہو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اور بعض اوقات اولاد والدین کو، کبھی والدین اولاد کو، بھائی بھائی کو، کبھی دوست دوست کو، یا پڑوسی پڑوسی کو۔ مسلمان ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر چوٹ پڑے، اس کا دل اس تکلیف کو محسوس کرے۔ مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ نہ ہاتھ سے کسی کو زخم پہنچائے نہ زبان سے۔ بعض اوقات ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان ہاتھ سے بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرے، حالانکہ معاملہ الٹا ہے۔ انسان زبان بے لگام استعمال کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو زبان جوڑنے کا بھی کام کرتی ہے اور توڑنے کا بھی۔ انسان کی عقل اور اس کی دینداری یہ طے کرتی ہے کہ اس کی زبان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تانا دینے سے منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تانا دینے کی ایک صورت بیان کی، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو برے برے القاب دینا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ برے لقب کبھی تانے کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کی صورت میں۔ دو باتیں جو بیان کی گئی، لا يسخر قوم من قوم، اور کہا کہ ولا تلمزوا انفسكم، کبھی بس ایسے آدمی مذاق میں لقب دیتا ہے، اس میں کسی کی دل آزاری بھی مقصود نہیں ہوتی ہے، بس مذاق اڑانا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، واقعی کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے مذاق میں ہمیشہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ تکلیف پہنچے، مذاق میں کیا ہوتا ہے عموماً وہ خود بھی انجوائے کرنا چاہتا ہے، کبھی اس میں دل آزاری کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن لمز میں دل آزاری کی نیت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو، اس کو تانا دینا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے اس کو بھی۔ اور اس اعتبار سے یہ کیسے ہوتا ہے؟ لمز اور سخریہ جو ہے اس میں کہا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اس کی ایک صورت کیا بیان کی؟ کہ تم ایک دوسرے کو ہنسی کے طور پر یا ایک دوسرے کو تانے کے طور پر برا لقب دو۔ جیسے کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کے دانت خراب ہیں، دانت باہر ہیں، کسی کی آنکھیں ٹیڑی ہیں، کوئی چلنے میں اس کا معاملہ عجیب ہے، کسی کا بات کرنے کا انداز الگ ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی بولتے وقت میں، یا کسی کی عقل اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی عام طور سے ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ ایک آدمی اس کا مذاق اڑا ہے اور اس کو لقب دے دے، لنگڑا، لولا، یا اس طرح کے جتنے بھی لقب ہوتے ہیں، اس طرح کا لقب دے اور یا تو مذاق اڑائے یا پھر اس کو دکھ پہنچانا چاہے، تو یہ اللہ تعالی نے منع کیا. ولا تنابزوا بالالقاب. ابو جبیرہ ابن ضحاک کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب جو اللہ نے کہا اس کا شان نزول کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فینا نزلت معشر الانصار، یہ جو آیت ہے ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو بولے لقب مت دو. کہتے ہیں قدم علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم والرجل منا له الاسمان والثلاثة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے دو دو تین تین نام تھے، اصل نام تو تھا، اس نام کے علاوہ لوگوں نے اور بھی نام ان کو دے رکھے تھے. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الاسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو کیا معلوم کس کا کون سا نام کیا ہے، اصلی نام کون سا ہے، لوگوں کا مذاق والا نام کون سا ہے؟ بعض اوقات نام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سنتے ہی معلوم پڑے کہ اس سے اس کو دکھتا ہے، تکلیف ہوتی، لیکن کوئی واقعہ پچھلا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ نام جڑا ہوتا ہے اور وہ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الاسماء، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا وہی نام سنتے، لوگ اسی نام سے پکار رہے ہیں تو آپ بھی اسی نام سے اس کو پکارتے. فیقال یا رسول اللہ انہ یغضب من ھذا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس نام سے پکار رہے ہیں، اس کو اس نام سے بہت تکلیف ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے وہ اس نام سے پکارا جائے تو. فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے برے لقب نہ دو، ایسے لقب نہ دو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے. اس کو امام، اس روایت کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں میں بعض نام ایسے تھے لوگوں نے دے رکھے تھے جس سے اس کو پکارا جائے تو اس کو غصہ آتا تھا، ایسا نام کسی کو دینا جس سے کسی کو غصہ آئے اچھا نہیں ہے. یہاں پر یہاں شرط یہ معلوم پڑی کہ اس نام سے اس کو غصہ آئے، اس کو برا لگے. اصل مقصود یہی ہے کہ ایسا کچھ نہ کرو جس سے مسلمان کا دل ٹوٹے، اس کو تکلیف ہو، اس کو اذیت پہنچے. تو یہاں پر یہ آیت بتلاتی ہے کہ یہ شان نزول اس کا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شان نزول ہے برے لقب دینا. تنابز برا لقب دینے کو کہتے ہیں. اچھا لقب بھی کسی کا ہوتا ہے لیکن تنابز کا جو لفظ آتا ہے یہ برے لقب دینے کے لیے آتا ہے. علامہ بیضاوی فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء، تم میں سے بعض بعض کو برے لقب سے نہ پکاریں. فان النبز مختص بلقب السوء عرفا، اس لیے کہ نبز اگرچہ لقب دینے کو کہتے ہیں، نبز کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو لقب دینا، ٹائٹل دینا، کوئی نام دینا، لیکن عام طور سے نبز کا لفظ عموماً عرف میں برے لقب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ کسی کو لقب مت دو، لقب اچھا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی کسی کو الاستاذ کہے یا کسی کو کوئی کہے صالح کہے، دیندار کسی کو کوئی کہے، تو اس لقب سے کسی کو پکارے کوئی عزت کے طور پر، احترام کے طور پر، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر لقب برا ہو تو اس کو نبز کہتے ہیں، اس سے یہاں منع کیا، کسی محض لقب دینے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ منع کسی کیا ہے؟ برا لقب دینا ہے. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّبْزَ مُخْتَصٌ بِلَقَبِ سُوءِ عُرْفًا، عرف میں نبز برے لقب کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص ہے برے لقب کے لیے. اس کی کئی صورتیں ہیں. محمد ابن کعب القردی کہتے ہیں فی قوله ولا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب مت دو. قال کہتے ہیں اس کی صورت کیا ہے، یعنی ایک انسان کو ماضی میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، آج اس کو وہ غلطی یاد دلا کر اس کو تانا دینا یہاں، اور اس کا لقب اس کو دے دینا. جیسے کسی نے ماضی میں چوری کی ہو اور توبہ کی ہو، جب اس سے جھگڑا ہو تو کیا کہیں، چور کہیں گی. کسی نے کچھ غلطی ماضی میں کی ہو تو آج اگر اس سے جھگڑا ہو، اختلاف ہو، پچھلا گناہ اس کا یاد دلایا جائے. کہتے ہیں الرجل یکون علی غیر الاسلام فیسلم ویدعونه بدینه الاول ویقول یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی وقد اسلم. ایک صورت کیا ہے کہ ایک آدمی ماضی میں مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مجوسی تھا، آپ کا پوجنے والا نصرانی تھا. اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر اس سے اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس کو پچھلے دین کا تانا دیا جائے کہ آپ کے پوجنے والے مشرک کہیں کا، مجوسی، یہودی کہیں کا، یہ تو ہے یہودی، یہودی ہے ہوتے ہی مکار، اب اس کو یہودی مسلمان ہوا ہے، وہ اسلام لایا، کلمہ پڑھا، دیندار ہے، وہ آپ سے اختلاف ہو گیا اس کا، اب آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ نہ کچھ مل گیا اس کو بولنے کے لیے، تو کیا ملا، یہودی کہیں کا، یہودی کی اولاد، کچھ بھی بول دیا اس طرح سے کہ ایک انسان پچھلے کفریا دین پر تھا، اس کو پچھلے کفر، پچھلے گناہ، پچھلی برائی کو یاد دلا کر اس کو تانا دیا جائے، تو یہ بھی برائی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہاں یہ مراد ہے. اسی طرح سے ابن زید کہتے ہیں معنی ولا تنابزوا بالالقاب اي لا يقول احد لاحد يا يهودي بعد اسلامه ولا يا فاسق بعد توبته. یعنی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے لقب مت دو، یعنی ایک یہودی مسلمان ہو جائے پھر بھی تم اس کو یہودی کہہ کے پکارو، اور ایک آدمی اس سے ماضی میں گناہ ہوا تھا وہ توبہ کر لے پھر بھی تم اس کو فاسق کہہ کے پکارو، اے فاسق ادھر، کیوں، اس نے ماضی میں چوری کی تھی، ماضی میں گناہ زنا کیا تھا، کچھ اور گناہ کیا تھا اس نے اور توبہ کر لی اس نے، لیکن پھر بھی کیا کریں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو اس برے لقب سے بلائے، تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. ماضی کی غلطیاں یاد دلا کر کسی کو ذلیل کرنا مناسب نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر لقب دینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا مومن اور فاسق برابر نہیں ہے. فاسق کافر کو کہتے ہیں. فسق دو طرح کا ہوتا ہے، خروج دو طرح کا ہوتا ہے. فسق کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ فسق کے معنی خروج کے ہیں، باہر نکلنا، خارج. اسی لیے ابلیس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا فسق عن امر ربه، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. فسق کے معنی خروج کے، یہ خروج کبھی اللہ کے امر سے بھی ہوتا ہے، تقوی سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی اسلام سے بھی ہوتا ہے. باہر نکلنا شرعی حدود سے بھی ہوتا ہے کہ شریعت کی حدیں اللہ نے رکھی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار مت کرو. تو آدمی حدوں سے باہر نکل جائے فاسق ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے. اور آدمی کبھی حدیں اسلام کی حدیں ہیں اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے. تو فاسق دونوں ہوتے ہیں کہ کمال ایمان میں آدمی کی خرابی آئے جو کمال واجب ہے اس پر گناہ کرے, اور ایک یہ کہ اسلام ہی سے باہر نکل جائے. تو کبھی فاسق کا لفظ مومن کے بالمقابل بھی آتا ہے اور کبھی متقی کے بالمقابل بھی آتا ہے. کبھی فاسق اپوزٹ ہوتا ہے, مخالف ہوتا ہے مومن کے تو کافر مراد ہوگا, اور کبھی فاسق مخالف ہوتا ہے متقی کے تو گناہگار ہوگا, اسلام میں باقی رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر فاسق برابر ہو سکتے ہیں, یعنی فاسق کا لقب کسی کو دینا نہیں چاہیے. ایک مسلمان ہے ایمان والا ہے اس کو آپ فاسق کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, اس کو وہ لقب نہیں دینا چاہیے. قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب مت دو. کہتے ہیں یقول للرجل, آدمی کسی اور سے کہے یقول للرجل لا تقل لأخيك المسلم ذاك فاسق ذاك منافق نہ اللہ المسلمین عن ذلك وقدم فيه. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تقل لأخيك المسلم ذاك فاسق, کسی مسلمان بھائی سے تو یوں مت کہے کہ یہ فاسق ہے یہ منافق ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور اس بارے میں وعید بھی پہلے ہی بتا دی ہے, وہی وعید اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدم کر دی ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں کہنا کہ یہ فاسق ہے یہ منافق ہے اس طرح سے بھی صحیح نہیں, چاہے اس نے گناہ نہ کیا. بعض اوقات غصے میں آ کے آدمی کہتا ہے بے دین, کسی کو کافر کہہ دیا, کسی کو فاسق کہہ دیا, کسی کو بدعتی کہہ دیا, کسی پر کوئی بھی لقب لگا دیا, تو یہ لقب لگانا برے مسلمان کا شعار نہیں ہے, اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اسی میں سے ہے کسی کی تکفیر و تبدیع کرنا. تکفیر کیا ہے؟ کسی کو کافر قرار دینا. تبدیع کیا ہے؟ کسی کو بدعتی قرار دینا. بلا وجہ کسی سے ناراض ہو گیا کافر کہیں کا, بعض لوگوں میں عام ہوتا ہے کافر ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں, کبھی اپنے کو بھی کہہ دیتے ہیں, یہ جائز نہیں. اور تبدیع کیا ہے؟ کسی کو بدعتی کہنا, وہ بدعتی ہے. اگر واقعی وہ بدعتی ہے تب تو جائز ہے, لیکن اگر بدعتی نہیں ہے تو کسی ایک مسلمان کو بدعتی کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو کافر کہا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله, جب ایک آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے او کافر تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر ڈالا. فهو كقتله, اس لیے آپ دیکھیں پچھلی آیت میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بیان ہوا, وہ ہاتھ پاؤں سے تلوار سے, اب یہ دوسرا لڑنا کیا ہے؟ زبان سے. مسلمان کو اذیت پہنچانا ہتھیار سے, وہ جنگ کی صورت میں ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی, اور دوسری صورت کیا ہے؟ مسلمان کو اذیت پہنچانا اپنی زبان سے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اتحاد کو خراب کرتی ہیں, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتی ہیں, لہذا ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کافر قرار دینا اس کے قتل کے مترادف, اس کے قتل کے برابر قرار دیا. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. امام ابو سعید الدارمی کہتے ہیں والبدعت امرها شدید, بدعت کا معاملہ بہت سخت ہے, بدعت کا معاملہ بہت سخت ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگ حوض کوثر پر آئیں گے اور وہاں جو پانی ہے اس حوض سے پیئیں گے, جو اس پانی کو پیے گا وہ پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. من وردہ شرب منہ, جو اس پر وارد ہوگا اسے وہ پانی پینے کا موقع ملے گا. وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَغْمَعْ بَعْدَهُ أَبَدًا, جو اس میں سے پیے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا, کبھی پیاسا نہیں ہوگا جو حوض کوثر سے پیے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آنے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے ان کو روکیں گے. میں کہوں گا آنے دو, میرے لوگ ہیں. اِنَّهُمْ مِنِّي, فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ, اے نبی آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں دین میں کی تھیں. آپ جب یہ سنیں گے آپ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی, دوری ہے دوری ہو ان کے لیے, دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی ہے. امام ابن عبد البر الاستذکار میں یا غالباً التمہید میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے بدعتی فرقے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں تبدیلیاں کی, دین میں بدعتیں ایجاد کی, ان سب کو حوض کوثر سے دھتکارا جا رہا ہے. لہذا بدعت کا معاملہ بڑا سخت ہے. والبدعت امرها شدید, بدعت کا معاملہ بہت سخت ہے, بدعت سے بچنا چاہیے. اولاد کا برتھ ڈے منانا کیا ہے, شادی کی اینیورسری منانا کیا ہے, بدعت نہیں ہے, بدعت ہے. یہ غیر مسلموں کا شعار ہے, ان کا طریقہ ہے. سنت کی بجائے دوسری قوموں کے طریقے اپنانا اور بھی زیادہ شدید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا غلط اور آپ کا صحیح, 12 ربیع الاول لوگ منا رہے ہیں آپ اس کو کہیں بدعت ہے, اور آپ اپنا منائیں اپنی اولاد کا منائیں, اس لیے کہ بچے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, شریعت ٹوٹے گی چلے گا. کئی خرافات ہیں شادی کے تعلق سے, آپ دیکھیے نکاح میں کتنی خرافات ہیں, کتنی بدعتیں ہیں رت جگہ سے لے کے اور نہ جانے کیا کیا, ہلدی جس میں بے حیائی بھی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ بدعت ہے بلکہ اس کے اندر ناچ گانے میوزک اور اس کے اندر ہلدی وغیرہ میں محرم غیر محرم کی تمیز کو ختم کر دینا, ایک دوسرے کو ہلدیاں لگانا, دوڑنا ایک دوسرے کے پیچھے, بہت ساری خرافات ہے. اللہ سب کی بات فرمائے. والبدعۃ امرھا شدید والمنسوب الیھا سیء الحال بین اظہر المسلمین, اور جس انسان کی طرف بدعت منسوب کر دی جائے, جس انسان سے بدعت کی نسبت ہو, جس انسان کی بدعت سے نسبت ہو, اس کا حال مسلمانوں میں بہت برا ہے. بدعتی کی گواہی معتبر نہیں, بدعتی کی حدیث معتبر نہیں, بدعتی معلم نہیں بن سکتا, بدعتی کو امام نہیں بنانا چاہیے. بدعتی کے بارے میں بہت سخت معاملہ اسلامی معاشرے میں. فلا تعجلوا بالبدعات حتى تستيقنوا, لہذا تم جب بدعت کا معاملہ اتنا سخت ہے تو جلدی مت کرو کسی کے بارے میں بدعتی کا فتویٰ دینے میں, یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ واقعی وہ بدعتی ہے. حتی تستیقنوا, تم کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ انسان بدعتی ہے, اسی کے بعد اس پر حکم لگا. جلدی مت کرو, بہت جلدی ہم بولتے وہ تو بدعتی ہے, ہو سکتا ہے اس کو علم ہی نہ ہو, ہو سکتا ہے اس بہن کو اس بھائی کو آپ نے سکھایا تو نہیں کبھی اس کو, اور فتویٰ دینے کے لیے آگے اس پر, جبکہ آپ کے پاس موقع تھا اس کو سکھانے کا, آپ نے اس کو تعلیم دینے کی بجائے اس کو نصیحت کرنے کی بجائے یہ راستہ اپنایا کہ آپ اس کو برا لقب دیں اور اس کی بے عزتی کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی خیر خواہی کرتے اس کو سمجھاتے. لہذا ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہم بہت جلدی دوسروں کو برا ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں, جب تک کہ ہم خود اپنے اندر وہ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی وہ لقب دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو برا کہہ دیا. وہ برائیاں ہم میں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں. جلدی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس سے وہ سماج میں غیر معتبر قرار پائے, احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے. ہاں اگر کسی میں واقعی برائی ہے, اگر واقعی کوئی انسان ہے جو بدعتی ہے, ٹھیک ہے بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے متنبہ ہو جائیں, جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے. غیبت کے باب میں. تو الرد علی الجامعہ میں امام الدارمی نے بات کہی ہے، ایسا لقب کسی انسان کو دینا جو پسند نہ کرے صحیح نہیں. اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ. امام القرطبی کہتے ہیں كُلُّ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنسَانُ إِذَا نُودِيَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَجْلِ الْإِذَايَ لِأَجْلِ الْإِذَايَ. کہتے ہیں کہ ہر وہ نام، ہر وہ لقب جس سے کسی انسان کو پکارا جائے اور اسے اس کی وجہ سے تکلیف ہو، جائز نہیں. فلا یجوز، وہ جائز نہیں. کیوں؟ لاجل الاذیہ، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کسی مسلمان کو کسی لقب سے تکلیف ہوتی ہو، آپ اس کا دل جلانے کے لیے اسی نام سے اس کو پکاریں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں میں تو پیار سے پکارتا ہوں اس کو. آپ پیار سے پکار رہے ہیں لیکن اس کے دل میں دکھ ہو رہا ہے اس نام کی وجہ سے، اس لقب کی وجہ سے، تو بھی جائز نہیں ہے. آپ کی نیت نہیں چلے گی، اس کے دل کا حال دیکھنا پڑے گا، اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا. لہذا یہ بات اللہ نے یہاں پر کہی، اللہ نے ایک بات یہاں پر فرمائی کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام کتنی بری چیز ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام، فسق کے معنی وہی ہے گناہ اور شریعت سے خروج. تو فاسق یہ لقب ایمان کے بعد کتنی بری چیز ہے. اس کے معنی میں تفسیر میں دو باتیں علماء نے کہی ہیں. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس آیت کا تعلق جس کو لقب دیا جا رہا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو لقب دے رہا ہے برا اس سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ آیت، یہ اجمال ہے، اس میں ابہام ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ ایمان کے بعد فاسق لقب کتنا برا ہے، ایمان کے بعد فسق کا نام کیسی بری چیز. علماء نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ دونوں پر اپلائی ہو سکتی ہے، جس کو فاسق لقب دیا جا رہا ہے یا جو لقب دے رہا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اَيْ بِئْسَ الْإِسْمُ اَنْ يَقُولَ يَا يَهُودِي اَوْ يَا فَاسِقُ بَعْدَمَا آمَنَ وَتَابَ. کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا پھر بھی تم اسے کہہ رہے ہو کہ اے یہودی. ایک آدمی توبہ اس نے کر لی پھر بھی تم اس کو کہتے ہو کہ اے فاسق. تو ایمان، ایمان کی دو حالت ہیں. یہاں ایمان جو کہا جا رہا ہے، ایمان صحیح اور کامل. ایک آدمی گناہگار ہونے کے باوجود بھی ایمان والا ہے، وہ کافر نہیں ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ فاسق نہیں ہوتا ہے. تو کافر کے مقابلے میں یا فاسق کے مقابلے میں، ایک آدمی پچھلی زندگی میں گناہگار تھا لیکن آج توبہ کر کے متقی زندگی گزار رہا ہے، تو ایمان کے کمال کی طرف وہ جا رہا ہے، پھر بھی تم اس کو کہہ رہے ہو کہ اے فاسق. ایک آدمی ایمان میں داخل ہو گیا پھر بھی تم اسے کہہ رہے ہو کہ یہودی اور کافر. تو پچھلی زندگی کا نام دینا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد، صحت ایمان کے بعد یا کمال ایمان کے بعد پھر تم اس کو فاسق لقب دو، یہ کیسی بری بات ہے. تو یعنی یہاں پر یہ کہا گیا، یہ اچھی بات نہیں کہ ایک آدمی توبہ کر لیا اور پھر بھی تم اس کو برا نام دو. ایمان کے بعد فسق کا نام دینا اچھی چیز نہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی مومن کو فاسق کا لقب دینا مناسب نہیں ہے. لا یستوون، دونوں برابر نہیں. تو ایک مومن ہے آپ اس کو فاسق کہہ رہے ہیں بلا وجہ یا پچھلی زندگی کی وجہ سے، یہ برا ہے. ایک معنی یہ ہے، کیسی بری چیز ہے کہ ایک اچھے آدمی کو تم برا لقب دو پچھلی زندگی کی وجہ سے، نمبر دو. دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ نمبر ایک، یہ نمبر دو. قیل معناه ان من فعل ما نهی عنه من السخریت واللمز والنبز فهو فاسق وبئس الاسم الفسوق بعد الايمان فلا تفعل ذلك فتستحق اسم الفسوق. یعنی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو برا لقب دینا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو تانا دینا اور برا نام اس پر چپکانا کیا ہے؟ جو ایسا کرے وہ فاسق، جو ایسا کرے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے. جو گالیاں دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. گالیاں مہذب بھی ہوتی ہیں، جو نیک لوگوں کو فاسق کہے، کافر کہے، اس طرح کی باتیں کرے یہ بھی فاسق ہے، یہ بھی گالی ہے، بلکہ گالی سے برا ہے. ایک آدمی کسی کو گالی دے اس سے بدتر یہ ہے کہ اس کے دین کو مجروح کرے، اس کے دین کو مجروح کرے، اس کو کافر کہے یہ گالی نہیں، یہ گالی سے بھی زیادہ شدید ہے. اس سرے سے اس کے جسم میں عیب لگانا نہیں ہے، اس کے خاندان میں عیب لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے دین میں عیب لگانا ہے، تو یہ بھی گالی ہے. تو کسی کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. تو جو آدمی گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے، جو آدمی گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے. تو کہا کہ تم اگر کسی مسلمان کو فاسق کافر کہو گے یا اس کو برے برے تانے دو گے یا برے برے لقب دو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ جو آدمی ایسا کرے وہ فاسق ہے. اور کہا کہ پھر ایمان لانے کے بعد بھی تم پر فاسق کا لقب چپکایا جائے، تم پر فاسق کا حکم لگایا جائے، ایسی بری بات ہے؟ تم مسلمان ہو کہ اپنے آپ کو فاسق بنا رہے ہو؟ ایمان کا نام تم کو دیا گیا، اسلام کا نام تم کو دیا گیا، اور تم اپنے برے عمل کے ذریعے سے فاسق کہلاؤ، کیسی بری بات ہے؟ تو کہا وہ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فلا تفعلوا ذلك. اگر تم ایسا کرو گے، گالیاں دو گے، تم فاسق ہو جاؤ گے. ایمان والے ہو کر ایسا نام کیوں لیتے ہو؟ ایمان والے ہو کر اللہ کے نزدیک فاسق کیوں بنتے ہو؟ فتستحق اسم الفسوق، اور پھر تم فاسق کے لقب کے خود ہی حقدار بن جاؤ دوسروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے. یہ دونوں معنی علماء نے بیان کیے. تو ایمان کے بعد فاسق کا نام کیا بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، یہ دونوں کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. آپ دیکھیں دونوں میں جوڑی، پچھلی آیت میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، قتال، اس سے منع کیا گیا. اس آیت میں کس سے منع کیا گیا؟ گالی دینا، برے لقب دینا، تانے دینا. تو ان دونوں میں جوڑی ہے، اسی لیے کہا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے، اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، لہذا جو آدمی گالیاں دے وہ فاسق ہو جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو اب بھی جو توبہ نہ کریں، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنی نصیحت کے بعد، حق بات پہلے معلوم نہیں تھی، ٹھیک ہے برے لقب دیتے تھے، تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اب معلوم ہو گیا اللہ نے منع کیا. وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ. اب منع کرنے کے بعد بھی جو لوگ توبہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اعتبار سے بندوں کی تقسیم کی ہے. ابن قیم نے بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ قَسَّمَ اللَّهُ خَلْقَهُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہے. لا ثالث لہما، اس کے علاوہ تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. تائبین و ظالمین، توبہ کرنے والے ظالم. ایک تو کون ہے؟ تائبین، توبہ کرنے والے. دوسرے کون ہے؟ ظالمین، ظلم کرنے والے. یا تو توبہ کرنے والا ہے بندہ یا تو ظلم کرنے والا ہے، دو میں سے ایک ہی میں ان کو فٹ ہوگا، یا تو تائب ہوگا یا تو ظالم ہوگا. فقال ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. تو انسان، ہم ہر انسان، وہ دو میں سے ایک ہوگا، یا تو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہوگا. توبہ، تائب کے معنی کیا ہے؟ تاب عربی زبان میں ہوتا ہے رجع، اللہ کی طرف لوٹنا. اس کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ تائب یا تواب. اس کے علاوہ اواب بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اواب، اللہ کی طرف پلٹنا، جسے اللہ نے فرمایا ویہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. زندگی بھر انسان کو ہر لمحے یہ حالت پیش آتی رہتی ہے. انسان کفر و شرک سے، نفاق سے لوٹتا ہے ایمان کی طرف. ایک آدمی کفر میں پڑا ہوا تھا، توبہ کیا، مسلمان ہوا، اس سے گناہ ہوا، وہ لوٹتا ہے تقویٰ کی طرف، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دے میں نے غلطی کی، آئندہ نہیں کروں گا، واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹتا ہے، اس حالت کو چھوڑ کے، گناہ کو چھوڑ کے. وہ لوٹتا ہے غفلت سے ذکر کی طرف، تھوڑی دیر کے لیے کھو گیا دنیا میں، بھی بچوں میں یا وہاں، لیکن پھر واپس کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے، واپس لوٹتا ہے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. تو انسان زندگی میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اللہ تعالیٰ سے غافل یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کبھی گناہ کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے. مومن بندہ واپس لوٹنے والا ہوتا ہے، وہ اسی حال میں پڑا رہنے والا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نالی میں گر گیا، کیا کرتا ہے؟ وہی پڑا رہتا ہے زندگی بھر؟ نہیں، اس سے باہر نکلتا ہے. گڑھے میں گر گیا، باہر نکلتا ہے. گندگی میں گر گیا، صاف اپنے آپ کو کرتا ہے. یہ توبہ ہے، یہ رجوع اللہ کی طرف. اگر نہیں کرتا ہے ظالم ہے، ظالم ہے. لہذا ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو قسمیں بیان کی ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں اللہ کے پاس. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. کہتے ہیں کذالک جعلہم قسمین معذبین و تائبین. حال کے اعتبار سے دو قسمیں اللہ نے بیان کی، اور مآل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی اللہ نے دو قسمیں بیان کی. کہا اسی طرح سے اللہ نے اور دو قسمیں بیان کی ہیں. کیا؟ معذبین، وہ جن کو عذاب ہونے والا ہے، اور وتائبین، جو اللہ کی طرف لوٹنے والے، توبہ کرنے والے ہیں. فمن لم يتب فهو معذب ولا بد، لہذا جو توبہ نہ کرے اس کو عذاب ہوگا، اور عذاب یقیناً ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. یہاں پر دیکھیے، توبہ کو جوڑا مؤمنین کے ساتھ، اللہ بھی پلٹتا ہے کس کی طرف؟ مؤمنین اور مؤمنات کی طرف. لیکن عذاب کس کو دے گا؟ منافقین اور منافقات، جو ظاہر میں اسلام کا اظہار کریں اور باطن میں کفر رکھیں. مشرکین اور مشرکات ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب. اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ ایمان والے ہمیشہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنی غلطی سے صحیح کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں, وہ غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف, وہ شک شبہ سے یقین کی طرف, وہ مخلوق سے خالق کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ, کس کے لیے؟ اولی الالباب, عقل مندوں کے لیے آسمان و زمین میں رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, یہ کون لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں مخلوقات میں, لیکن مخلوقات میں غور و فکر کرنا انہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے. وہ آسمان و زمین میں کھو نہیں جاتے, وہ آسمان و زمین کی بناوٹ میں دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, لیکن یہ غور و فکر کرنا انہیں انہی چیزوں میں کھونے والا نہیں بناتا, بلکہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خلق کو دیکھ کر وہ خالق کی طرف لوٹتے ہیں. کیا زبردست بنایا اللہ نے آسمان, کیسی زمین اللہ نے بنائی, کیسے پودے, کیسے پھل, کیسے جھرنے, پانی کتنا عمدہ, بارش, آسمان, ستارے, ہوائیں, کیا زبردست بنایا اللہ نے. وہ مخلوقات کو دیکھتے ہیں لیکن یاد کون آتا ہے؟ خالق ہے. وہ پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ ان کا غور و فکر ہمیشہ انہیں اللہ سے جوڑتا ہے, حتیٰ کہ ان کے گناہ بھی ان کو اللہ سے جوڑتے ہیں. گناہ ہو گیا فوراً احساس ہوتا ہے, میں بندہ ہوں, اللہ میرا رب ہے, میرا مالک ہے, مجھ کو سزا دے گا, قیامت کے دن حساب لے گا, احساس ہوتا ہے فوراً اللہ کی طرف, اللہ غلطی ہو گئی معاف کرنا, نفس کے دھوکے میں آ گیا, شیطان کے دھوکے میں آ گیا, اللہ غلطی ہو گئی مجھ کو معاف کر دے. مومن اللہ کی طرف بار بار لوٹنے والا ہوتا ہے. غلطی اس سے ہوتی ہے, غلطی اس سے ہوتی ہے, لیکن غلطی ہونا اتنا غلط نہیں جتنا غلطی ہونے کے بعد غلطی پر جمے رہنا غلط ہے. جیسے ایک انسان, آپ کا بچہ ہے, نالی میں گر گیا اور پڑا ہوا, ویسے اٹھ رہا ہی نہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ارے اٹھو, ٹھیک ہے گر گیا, اچھی بات نہیں ہے, لیکن باہر نکل, یہ اس سے بری بات ہے کہ اس میں پڑا رہے. اسی طرح سے گناہ میں واقع ہونے والا انسان گناہ میں پڑا رہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی انسان نالی میں, گٹر میں, گندگی میں گر جائے اور اسی میں پڑا رہے, جلدی باہر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے پاؤں پھسل کے گر گیا تو اب کیا اسی میں رہے گا؟ نہیں. توبہ کیا ہے؟ آدمی کا گناہ سے باہر نکل آنا. تو ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے دو طرح کے ہیں, ایک توبہ کرنے والے, دوسرے ظالم. جو توبہ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں, اور توبہ کرنے والے ان کے لیے عذاب نہیں. کیوں؟ اللہ نے دونوں کو الگ کیا, منافقین اور مشرکین کو اللہ عذاب دے گا اور مومنین کی توبہ اللہ قبول کرے گا, کیونکہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں اور مومنین توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, لہذا توبہ کرنے کی وجہ سے یہ عذاب سے بچیں گے, یہ عذاب سے بچیں گے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ کہتے ہیں, قال تعالی ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, اللہ تعالی نے فرمایا جو توبہ نہ کرے یہی تو ظالم ہے, جو توبہ نہ کریں یہ ظالم لوگ ہیں. کہتے ہیں وَتَارِكُ الْمَأْمُورِ ظَالِمٌ كَمَا أَنَّ فَاعِلَ الْمَحْضُورِ ظَالِمٌ. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کرنے کو کہا اس کو ترک کرنے والا, اور اللہ تعالی نے جس کو منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنے والا. جو کرنے کو کہا نہیں کیا ظالم ہے, جس سے منع کیا اسی میں واقع ہو گیا وہ بھی ظالم ہے. کہتے ہیں کہ وَالزَّوَالُ اسم الظلم عنه انما يكون بالتوبه الجامعه للامرين. کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو ظالم کا لقب ہے، ظالم کا جو لقب ہے یہ اس سے ایک ہی چیز کے ذریعے سے ہٹ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ، توبہ سے ہی لقب اس سے ہٹ سکتا ہے. اور توبہ میں کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آدمی ماضی پر نادم ہو اور حال میں گناہ کو ترک کرے، بلکہ علماء نے بھی کہا کہ مستقبل میں گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے. توبہ کے بارے میں تین باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. نمبر ایک، حال میں گناہ کو چھوڑ دے. تین حالتیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ جو بھی کیا غلط کیا اس کے بارے میں اس کو کیا ہو؟ ندامت ہو، ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو. حال کے اعتبار سے کیا ہے؟ گناہ کو ترک کرے، چھوڑے. یہ نہیں کہ آدمی جسے غیبت کرنے والے کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے. تو ایڈوانس میں استغفار. ہاں آپ دیکھیں غلط کام کر رہے ہیں لیکن کرنے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، لیکن ایسا ایسا ایسا، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو برا بول رہے ہیں، تو اللہ معاف کرے بھی بول رہے ہیں، احساس ہے کہ غلط کر رہے ہیں لیکن بولنے کی اتنی زیادہ چاہت اندر ہے کہ وہ بالکل چھوڑ نہیں سکتے اس چیز کو. تو حال میں گناہ کو ترک کرے، گناہ کر بھی رہا ہو اور توبہ بھی کر رہا ہو کچھ کام کی نہیں ہے، وہ سیریس بھی نہیں اپنی توبہ میں، وہ اس کو بس ایک رسم کے طور پر ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کوئی انسان کسی کو تھپڑ لگائے گا معاف کرنا، کیا کریں گے آپ؟ غصہ آئے گا، معافی تو مانگ لیا نا، پہلے ہی مانگ لیا. تو آدمی کہے گا تو تمہارا اس طرح سے کرنا یہ بس رسم کے طور پر ہے، تم کو احساس ہوتا تو تم یہ کام ہی نہیں کرتے. تو حال میں انسان توبہ کرنے والا حال میں گناہ کو چھوڑے، اور تین مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر، مستقبل کے اعتبار سے آدمی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، دل میں پکا ارادہ کرے جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کروں گا یہ گناہ آئندہ مجھ سے نہ ہو. ہم نہیں جانتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے پھر سے قدم پھسلے گا کہ نہیں، لیکن علماء نے کہا یہ نہ کرے نہیں مجھ سے تو ہوتا ہی ہے گناہ، میں بچ ہی نہیں سکتا. نہیں، بلکہ عزم کرے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا یہ گناہ نہیں کروں. تو یہ تین چیزیں علماء نے توبہ کے تعلق سے ذکر کی ہیں، ماضی پر ندامت، حال میں ترک، اور مستقبل میں نہ کرنے کا نہ دہرانے کا عزم. یہ تین چیزیں توبہ بنتی ہیں، یہ تین چیزیں توبہ کا حصہ ہیں، اس کے بغیر توبہ صحیح نہیں ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہم نے اس درس میں دیکھی، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ کو جو نوٹس آج دیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آگے کی آیت آنے والی ہے جس میں بدگمانی اور غیبت سے متعلق احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو آپسی یعنی دلوں میں خرابی پیدا کرتی ہے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ غیبت کی کیا برائی ہے، بدگمانی کی کیا برائی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.